یا شعر عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا جانا اکبر سودائے عالم ہے مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے مگر سودا جانا اکبر سودائے عالم ہے بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے سوائے اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے سوائے اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشائے عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشائے عالم ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ تین دوست ہیں یا تین دوست ہوتے ہیں، ایک دوست تو مال ہے، دوسرا دوست عیال ہے، اور تیسرا دوست اعمال ہے، گویا یہ تین دوست ہیں اور ان کے تین نام ہیں، مال بھی انسان کے کام آتا ہے بلکہ دکھ درد تکلیف بیماری میں مال جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا ہے، اسی لیے لوگ اس کی طرف توجہ ہی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو دوست آتا ہے وہ ہے عیال، انسان کے اہل و عیال، بیوی بچے، تو یہ بھی کام آتے ہیں، اور تیسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ اعمال ہے۔ اب یہ تین دوست ایسے ہیں کہ ان میں جو پہلا دوست ہے مال، کام بن جاتا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ دوست کام آ گیا، بیماری میں آپریشن ہوا کامیاب ہو گیا سمجھتے ہیں کہ دوست کام آ گیا، اسی طریقے سے دکھ درد میں پریشانی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس دوست کی وجہ سے کچھ کام بن جاتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کام بن گیا، اسی طریقے سے عیال ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، دکھ درد میں کام آتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوست بھی کام آ گیا. ان کا کام آنا نظر آتا ہے. لیکن جو تیسرا دوست ہے, اعمال, نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکات دی, حج کیا اور دوسرے اعمال صالحہ انسان اختیار کرتا ہے, بظاہر نتیجہ نظر نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کسی کام نہیں آیا, لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. اصل دوست یہی ہے, اور یہ ایسا دوست ہے کہ دنیا میں بھی کام آتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نیک اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں, برے اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ایک شخص رشوت لیتا ہے, یا بے حیائی کا کام کرتا ہے, بے غیرتی کا کام کرتا ہے, اس نے حرام کے مال سے بڑی دولت, حرام مال کمایا اور اس کے ذریعے بڑی بلڈنگ بنوا لی, دنیا میں بڑے کر و فر سے رہ رہا ہے, لیکن بعض اوقات اس سے بڑا ظالم آ کے وہ سارا مال اس سے چھین لیتا ہے, پائی پائی کو آدمی محتاج ہو جاتا ہے. تو یہ اعمال بد بھی نظر آتے ہیں اور اعمال صالحہ بھی نظر آتے ہیں. اور پھر یہ دوست تیسرا ایسا ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر پہ بھی کام آتا ہے. جو پہلا دوست ہے مال, وہ تو ایک حد تک کام آئے گا, اس کے بعد اس کا معاملہ ختم. پھر دوسرا دوست جو عیال ہیں, بیوی بچے, وہ بھی ایک حد تک کام آتے ہیں کہ قبر تک ساتھ آئیں گے, اور جب تمہیں اندر دبا دیں گے تو وہ بھی پھر وہاں سے لوٹ جائیں گے واپس. اب نہ ماں باپ کام آتے, نہ بہن بھائی, نہ بیوی, نہ بچے, کوئی کام نہیں آئے, وہاں ان کا بھی کام نہیں. اب یہ تیسرا دوست ہی کام آتا ہے اصل میں, زندگی میں بھی کام آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب قبر میں چلا گیا تو قبر میں بھی یہ اعمال ساتھ گئے. اب وہ اعمال اچھے ہیں تو یقیناً حدیث میں جیسا کہ آتا ہے, مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو کسی طرف سے اگر اس کے اوپر مصیبت آتی ہے قبر میں, تو ایک طرف سے قرآن مجید, دوسری طرف سے نماز, تیسری طرف سے روزہ, اور اسی طریقے سے صدقات اور خیرات, یہ سارے اعمال جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں. اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ تم کون لوگ ہو جو میرے چاروں طرف کھڑے ہو اور مجھے پریشانی سے نجات دلا رہے ہو, کون لوگ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں کیا کرتا تھا, نماز پڑھا کرتا تھا, قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا, روزے رکھتا تھا, زکات دیتا تھا, حج کرتا تھا, تو وہ سارے اعمال متشکل ہو کر قبر میں کام آئیں. تو دیکھیے وہاں پر یہ تیسرا دوست جو ہے قبر میں بھی کام آ رہا ہے, حشر میں بھی کام آئے گا, اور خدا نہ کرے اگر اعمال اچھے نہ ہو تو یہ بدعملی جو ہے یہ بھی وہاں موجود ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی زکات نہیں نکالتا اپنے مال کی, تو جب قبر میں چلا جاتا ہے تو ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ڈستا ہے اور قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا. تو بہرحال یہ برے شکل ہے عمل کی. تو بہرحال یہ تین دوست ہیں, اب تم خود فیصلہ کر لو. جو جس بزرگ کا یہ قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا دوست تمہارے لیے بہتر ہے. اعمال جس کا نام ہے وہ سب سے بہترین تمہارا دوست ہے, اس لیے اپنی زندگی جو ہے وہ اعمال والی بناؤ, بے عملی کی زندگی نہ گزارو. جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو لوگ خود بھی نہیں کرتے کام, کرنے بھی نہیں دیتے. غالب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ماموں تھے جو تھوڑے آزاد منش, آزاد قسم کے آدمی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی, اس وقت جو ہے وہ قتل عام ہوا, ایک جگہ ایسا ہوا کہ تقریباً سبھی لوگ مارے گئے بےچارے. ایک لالا جی بنیا کھڑا ہوا نظارہ دیکھ رہا تھا, ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ مردہ نہیں تھا, زخمی تھا. اس نے جو لالا جی کو دیکھا تو آواز دی کہ لالا جی ذرا ادھر آ جاؤ میرے پاس. اب جو اس نے آواز سنی تو بھاگنے لگا, اس نے کہا شاید مردہ زندہ ہو گیا. تو جب بھاگنے لگا اس نے کہا بھیا میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں, زخمی ہوں, اور بات یہ ہے کہ میری جیب سے جو ہے وہ ایک تھیلی بندی ہوئی ہے پیسوں کی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھیلی تو لے جا, اس لیے کہ میرے تو کسی کام آنے کی نہیں ہے, مرنے والا ہوں میں. تو اس نے جب پیسے کی بات سنی تو رک گیا, اور ڈرتے ڈرتے وہ اس کے پاس پہنچا. جب پہنچا تو اس نے تلوار اٹھائی اور اس کی ٹانگ پہ ماری, وہ بھی وہیں بیٹھ گیا, زخمی ہو گیا. تو کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دن تو گزر گیا تھا کسی طرح سے, رات میں کیسے گزارتا؟ اب کوئی آدمی چاہیے تھا جو میرا رفیق ہوتا, مونس ہوتا, بات چیت کرتا, تو نے ویسے تو رکنا نہیں تھا, اس لیے میں نے تیری ٹانگ توڑی کہ تو بھی بیٹھ جا رات بھر بات کریں. تو بات یہ ہے کہ لوگ خود بھی چلنے نہیں دیتے. اس وقت اس سے بنیے نے یہ بات کہی تھی کہ نہ خود چلنے دے نہ دوسرے کو چلنے دے. پر تو ٹھیک ہے زخمی تھا, مرا پڑا تھا, لیکن مجھے کاہے کے لیے مار ڈالا تو نے. تو یہ واقعہ سنا کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہے, دین پہ نہ خود چلتے ہیں نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں. بھئی اگر کم از کم نہ چلو تو کم از کم دوسرے جو چل رہا ہے اس کو تو چلنے دو, اس کی حوصلہ افزائی تو کر دو, لیکن وہ معاملہ بھی لوگ نہیں کرتے. تو بہرحال اس لیے میرے عزیز, و اصل جو ہے وہ زندگی اعمال والی زندگی ہے. اپنی زندگی کو اعمال کے ساتھ گزاریے, تقوی کے ساتھ گزاریے. تقوی یہ خود ایک عمل, اور اس کی بنا پر زندگی اچھی ہو جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے. جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ غیر تقوی کے ساتھ پھر رہ نہیں سکتے. یعنی عجیب سا معاملہ ہے کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے, فسق و فجور میں گزارتے ہیں, ان کو وہی زندگی اچھی لگتی ہے, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں ان کو پھر فسق و فجور کی زندگی سے نفرت ہوتی ہے, اس کے قریب بھی نہیں جاتے. بہت سے ایسے کام جن کو لوگ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں, کوئی سنیما گھر جا رہا ہے, کوئی کہیں برائی کی جگہ پر جا رہا ہے, تو وہ اپنے دوست یاروں میں بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم آج یہاں گئے, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا. لیکن ایک نیک آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر اس کو دیکھ بھی پائے. چنانچہ وہاں سے بھی وہ دیکھ کر گزرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو, مثلا راستہ ہے اور وہاں سے گزرنا چاہ رہا ہے اور وہاں پر کوئی سنیما بنا ہوا ہے, تو کوشش کرتا ہے ادھر ہٹ کے چلے, ایسا نہ ہو کسی کی نظر پڑے اور کوئی کہے کہ اچھا تم بھی یہاں گئے ہوئے تھے. تو ساری بات یہ ہے کہ دل میں جب کسی چیز کی برائی آ جاتی ہے تو انسان پھر اس کے سائے سے بھی بچتا ہے. تو بہرحال تقوی کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب آدمی جو ہے تقوی والی زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال جس بزرگ نے یہ بات کہی کہ بھئی تین دوست ہوتے ہیں, اب تم, اور پھر آخر میں انہوں نے فرمایا اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم کس دوست کو جو ہے وہ اپنا دوست بنانا چاہو گے, کس شخص کو اپنا دوست, یعنی مال کو دوست بنانا چاہو گے یا عیال کو یا اعمال کو. فرمایا ان میں سب سے بہترین اعمال ہی ہے. مال بھی ضرورت تو ہے انسان کی, لہذا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, لیکن وہ حسب ضرورت. اور اسی طریقے سے عیال ہے, ان کی محبت بھی اپنی جگہ پر, لیکن جہاں اولاد, اہل و عیال رکاوٹ بنے راستے کی تو پھر اپنے اعمال کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یعنی کسی کی وجہ سے اعمال کو ترک کر دینا یہ مناسب نہیں. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اعمال والی بنائیں, نمازوں کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار اور جتنی بھی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کی پابندی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت صرف اس کا نام نہیں ہے جو کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے جو کرتا پہن لیا, یا جوتا جو ہے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر میں پہلے ڈال لیا, یا سرمے کی سلائی جو ہے پہلے دائیں آنکھ میں استعمال کر لی. یقیناً یہ بھی سنتیں ہیں, لیکن سنتوں کے جتنے شعبے ہیں ان تمام پر, مثلا خوش اخلاقی ہے, خوش کلامی ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول ہے, تعلقات ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہے, تو یہ سنتوں کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر بس اس ان سنتوں پہ تو عمل کر لیا اور باقی پر کوئی اور کرے گا. بات وہی آ جاتی ہے ڈاکٹر عبد الرحیم عارفی رحمۃ اللہ علیہ والی, جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, کہ ان سے کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ صرف نماز میں یا تمام اعمال میں؟ تو کہا کہ بھئی ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی میں ہی کیفیت مطلوب ہے. کہا کہ نہیں, ہر عمل میں احسان چاہیے, کیفیت مطلوب ہے. احسان کیا چیز ہے؟ کہ آدمی جو بھی عمل کرے سب سے پہلے اس کا تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتا تو پھر یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اس سے گناہ مشکل ہو جاتا ہے، اچھا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا یہ تصور جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ برے کام کرنے سے اب روکتا ہے اپنے آپ کو، اس لیے اس کا تصور اور اس کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس عمل سے انسان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی نماز میں تمہیں احسان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، لہذا تم قیام بھی صحیح کر رہے ہو، رکوع بھی صحیح کر رہے ہو، سجدہ بھی صحیح کر رہے ہو اور قومہ بھی صحیح کر رہے ہو، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی دیکھو کہ تم احسان کی کیفیت تم میں ہے یا نہیں۔ مثلا جب بیوی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں بھی احسان کی کیفیت ہے یا نہیں، بچوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں احسان کی کیفیت ہے یا نہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو احسان کی کیفیت ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے اپنی ملازمت پر جاتے ہو تو وہاں اس کا حق ادا کرتے ہو اور احسان کی کیفیت ہے یا نہیں۔ ان تمام امور میں احسان کی کیفیت مطلوب ہے، صرف نماز کی حد تک نہیں کہ نماز پڑھ لی اچھے طریقے سے اور باقی اعمال جو ہے الٹے سیدھے کر لیے، بلکہ تمام اعمال میں احسان کی کیفیت مطلوب و مقصود ہے۔ دیکھیے ذکر و اذکار جو ہم کرتے ہیں اس میں اگر ہمیں کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو یہ مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، محمود ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر حاصل نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جہاں تک اعمال کا معاملہ ہے اس میں احسان کی کیفیت مطلوب و مقصود ہے کہ انسان اس کیفیت کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دکانداری کر رہا ہے، دودھ بیچ رہا ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کے نتیجے تو ہوگا کہ پھر آدمی دودھ میں پانی ملانے سے بچے گا، ورنہ تو پھر جب اس کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی تو جو چاہے کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو پہرے پر تھے، یعنی دیکھتے پھر رہے تھے، لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے دو عورتوں کے درمیان جو گفتگو سنی تھی وہ اسی معاملے پر تھی کہ ماں بچی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کون سے یہاں موجود ہیں، وہ کون سے دیکھ رہے ہیں، ملا دے۔ اس نے کہا امیر المومنین نہیں ہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو انسان کو روکتا ہے گناہ کرنے سے۔ اگر یہ تصور ہمارے دل میں جم جائے تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ تصور نہ ہو تو بے حیا باشوہر چی خائی کن، آدمی بے حیا ہو جائے، جو چاہے کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے بڑوں کی حیا کی وجہ سے سگریٹ نہیں پیتے۔ ایک زمانہ ایسا تھا سر بھی ڈھانپ لیا کرتے تھے، فوراً بڑے آ گئے تو جلدی سے حیا شرم کی وجہ سے، خاص طور پر خواتین تو فوراً دوپٹہ اپنے سر پہ لے لیا کرتی تھی۔ اب تو خیر وہ زمانہ ہی لد گئے کہ حیا کی وجہ سے کوئی سر پہ دوپٹہ رکھے، بلکہ اب تو بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ لیکن بہرحال یہ ایک دور ہوتا ہے، اب تو جو دور آ رہا ہے وہ آگے بے شرمی اور بے حیائی کا دور۔ تو اس لیے میرا عزیز و اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنے بڑے چھوٹے کو سمجھیں اور اپنے اعمال کو درست کریں، یہ تصور قائم رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس بچی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر اس بچی کو اور اس کی ماں کو بلوایا اور اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کر دیا، اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ تقوی ہے اس کے اندر، اللہ سے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور اسی طریقہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، سفر غالباً پیش تھا آپ کو، تو ایک چرواہا ملا اور اس چرواہے سے آپ نے کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، مجھے دودھ چاہیے، تو اگر تم بکری کا دودھ نکال کے مجھے پلا دو اس کے عوض میں تمہیں دے دوں گا۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں تو میرے پاس امانت ہیں، میری ملکیت نہیں ہے، میں انہیں چرانے کے لیے لایا ہوں، تو اس میں سے دودھ تمہیں کیسے دے دوں۔ تو امتحان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک بکری جو ہے اس میں سے نکال لو اور مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو میں دودھ بھی پی لوں گا اور گوشت چاہیے تو مجھے گوشت بھی مل جائے گا، اور تم کہہ دینا مالک سے مالک کون سا دیکھ رہا ہے. تو اس شخص نے یہ پہچانتا نہیں تھا حضرت سیدنا عمر فاروق کو, اس نے کہا یا رجل فأین اللہ, یہ شخص پھر اللہ کہاں چلا گیا. تو ایک چرواہے کے دل میں بھی اس کا استحضار تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جس کی بنا پر وہ جنگل میں بھی بے ایمانی نہیں کرتا تھا, یہاں تو دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے, اگر اعمال میں اس کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو پھر آدمی جلوت میں ہو یا خلوت میں, سب کے سامنے معاملہ کر رہا ہو یا تنہائی میں, یقیناً پھر اللہ سے ڈر کر وہ معاملہ کرتا ہے. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ غالباً اپنے آخری بیان میں جو مدنی مسجد میں ان کا ہوا اور اتفاق سے میں اس بیان میں تھا, تو حضرت نے جو مثال بیان فرمائی ہے استحضار کی اللہ رب العزت کے, تو اس سے عمدہ مثال میں نے کبھی سنی نہیں. حضرت فرمایا کہ فرض کر لو کوئی مرد اور عورت کسی کمرے میں ہوں اور بدکاری کرنا چاہتے ہوں, اچانک انہیں اس بات کا استحضار ہو جائے کہ جھیری میں سے کوئی چھوٹا بچہ جھانک رہا ہے, صرف اس بات کا خیال آ جائے, شک ہو جائے, تو فرمایا کہ ان کے ارادوں پر اوس پڑ جاتی ہے, سارے جوش اور جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ صرف ایک بچے کے جھانکنے اور دیکھنے کے خوف سے وہ اپنے جذبات جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. تو اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کا استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو گناہ کیسے ہو جائے. جب ایک چھوٹے سے بچے کے دیکھنے سے گناہ سے انسان رک سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے ہیں, اگر اس کا استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر گناہ کیوں کر ہوں گے بھائی. اس لیے اس کا استحضار قائم کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا یقین اگر ہو جائے, ہم چاہے دکان پر بیٹھے ہوں, چاہے وہ ملازمت پر ہوں, دفتر میں بیٹھے ہوں, مسجد میں ہوں, مسجد سے باہر ہوں, بس میں سفر کر رہے ہوں, پھر ہر آدمی اس کا خیال رکھے گا کہ بھائی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یاد رکھیے کہ یہ تکلیف اور ستانا یہ بھی بڑا جرم, کسی مسلمان کو بھی نہیں ستانا چاہیے, حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی نہیں ستانا چاہیے. اور اللہ والوں کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں. حضرت میاں جی نور احمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں, کسی شخص نے ان کو ستایا, تنگ کیا یا ان کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیے کہ جس سے دل کو بڑی تکلیف پہنچی, اور بعد میں اللہ کا بندہ حضرت سے بیعت بھی ہو گیا. کچھ عرصے تک وہ بیعت رہا, حضرت نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد کہ اللہ کے بندے تو کسی اور سے بیعت ہو جا کے, اس لیے کہ مجھ سے تو تجھے فائدہ پہنچے گا نہیں, میں جب بھی تیری طرف توجہ کرتا ہوں تو وہ جملے جو تو نے زبان سے کہے تھے وہ حائل ہو جاتے ہیں بیچ میں, اس لیے کہ میں نے معاف تو تجھے کر دیا لیکن دل پر اس کا اتنا اثر ہے اب تک کہ وہ جملے میں بھول نہیں پاتا, اس لیے تو کہیں اور چلا جا, مجھ سے تجھے فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پہلے جب مسلمان نہیں تھے, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکالا تھا, مسئلہ کیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے, آپ نے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے معاف تو کر دیا, بدلہ بھی نہیں لیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو, جب تم سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے. تو بعض چیزیں رکاوٹ بن جاتی, خاص طور پر بزرگوں کو ستانے سے بچو, یہ ایسا برا عمل ہے. میں نے کہا نا اعمال اپنے اندر اثرات رکھتے ہیں, اچھے عمل کرو گے اچھے اثرات آئیں گے, برے عمل کرو گے برے عمل اثرات آئیں گے, نمودار ہوں گے. تو فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو, جب تم آتے ہو سامنے تو حالانکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کے سارے گناہ, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ اسلام سے قبل کی جتنی بھی بدعمالیاں اللہ تعالیٰ صرف اسلام لانے کی وجہ سے سب معاف فرما دیتے ہیں. کتنا ہی قتل کیے ہوں, کتنا ہی بدکاری کی ہو, کتنا ہی کفر کیا ہو, کتنا ہی شرک کیا ہو, جب آدمی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو اسلام سے پہلے کے جتنے بھی برے عمل تھے اس کے سب اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا, حالانکہ بعد میں انہوں نے اس کی تلافی کی بھی کوشش کی جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب نے، وہ پھر اگر اسلام کی بہترین شخصیت کو انہوں نے قتل کیا تھا تو اسی دور میں آگے چل کر مسلمہ بن کذاب کو جس نے اسلام جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت وحشی نے اس کو بھی قتل کیا، تو اپنے عمل کی تلافی بھی کی، ایسا نہیں کہ نہیں کیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آتے تھے تو آپ چہرہ پھیر لیا کرتے تھے. اس کا پتہ چلا کہ بدعمال برے عمل جو ہیں ان کے اندر اثرات ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ زبان سے جو زخم لگتے ہیں اس کے گھاؤ کبھی بھرتے نہیں، تیر و تلوار سے جو زخم لگتے ہیں اس کے گھاؤ بھر جاتے ہیں. کہ جو زخم تیر و تلوار کے ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو گھاؤ تم لگاتے ہو، بری باتیں کہتے ہو کرتے ہو، تو وہ جو زخم ہو وہ کبھی بھلائے بھولتے نہیں. مثلا خدا نہ کرے کسی نے اپنے باپ کو الٹا سیدھا کہہ دیا، اپنے شیخ کو کہہ دیا، کسی استاد کو کہہ دیا، اب چاہے بعد میں وہ معافی بھی مانگ لے لیکن جب بھی وہ سامنے آئے گا وہ الفاظ فوراً اس کے سامنے آ جائیں گے اور رکاوٹ بن جائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو الفاظ کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، اعمال میں تاثیر ہوتی ہے. ایک شخص نے اسی طریقے سے کہا کہ میاں اس میں کیا تاثیر ہوتی ہے؟ کہا بھائی تاثیر تو ہوتی ہے. تو وہ مان کے نہیں دیتا، کہا کہ اچھا. ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ بھائی یہ تمہارے یعنی کہے کہ تمہارے والد محترم ہیں، یا اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میرے والد محترم، تو یقیناً یہ ایک اچھا تاثر ہے. لیکن اگر اپنے باپ کا کوئی تعارف اس طرح کرایا کہ یہ میری ماں کا خصم ہے تو بات تو غلط نہیں ہے، لیکن بتائیے یہ بات اچھی لگے گی اسے؟ تو برے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں. اس لیے اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ گالی لگتے وقت ہی کسی کو نہیں، لیکن اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر محسوس ہوتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص کسی کو کچھ بات کہے گا تو اس کے اثرات رہتے ہیں، بعض اوقات وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اعمال صالحہ انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں اور برے اعمال انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. یوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، لیکن جو ضابطہ اور قاعدہ ہے وہ اپنی جگہ پر. ضابطے قاعدے ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو وہ ایک الگ بات، لیکن ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے جو چاہے کہتے پھریں یہ بہت بری بات. بلکہ بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ شان بندگی کے خلاف ہے یہ بات کہ آدمی بندہ ہو کے اپنے رب کی شان میں گستاخی کرے یا اس کی نافرمانی کرے، کیونکہ بندے کی شان کے خلاف ہے یہ بات. ہے بندہ لیکن اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اپنے رب کی شان میں ایسے جملے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو فوراً بدلہ نہیں لیتے، موقع بھی دیتے ہیں، اور صدق دل سے اگر کوئی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال شان بندگی کے یہ خلاف ہے کہ آدمی نافرمانی کا کام کرے، گناہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. حرام آمدنی، حرام لقمے، یہ دراصل انگارے ہیں جو پیٹ میں انسان کے جاتے ہیں. ہمیں آج محسوس نہیں ہوتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کو محسوس کریں گے، چاہے دنیا ہی میں ورنہ آخرت میں تو یقیناً. انما یاکلون فی بطونہم نارا الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلما کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، حالانکہ وہ انگارے کھا تو نہیں رہے، ظاہر میں کھا تو روٹی رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی نتیجے کے اعتبار سے یہ جو کھانا ہے آگ بن جائے گا، ایک دن انگارے بن جائیں گے. تو بہرحال اعمال بد سے بچنا چاہیے انسان کو، کوشش کرتے رہنا چاہیے اور استحضار رکھیے اس بات کا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی اپنے کام پر جاتا ہے، گھر میں بیوی ہے اکیلی، یقیناً اللہ تعالی نے اسے حیا عفت عطا فرمائی ہے، تو جس طرح وہ شوہر کے سامنے اس کا ادب اور احترام کرتی ہے، اسی طریقے سے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے شوہر کا وہی احترام، وہی عزت اس کی نظر میں ہو، اور اپنی عزت اور عفت کی محافظت کرے تو یقیناً یہ بات اللہ کو پسندیدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ظاہر سامنے, اب اس سے بھی پتہ چاہیے کہ انسان کو تو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کسی کی برائی کا, لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم چھپ کے کوئی ایسے کام کر لیں اپنے کسی دوست سے تو اس کو تو پتہ نہیں لگے گا کہ میں نے کیا کیا, اور جب پتہ چلے گا تو بہت برا مانے گا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ان کو تو پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ ہم اگر برا ارادہ رکھتے ہیں, بری نیت رکھتے ہیں کسی کے بارے میں, وہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری آنکھوں کی جو چوریاں ہیں, سینوں کے راز ہیں, اللہ ان سب سے واقف ہیں. اس لیے دل میں بھی ارادہ مت کیجئے کسی کو برائی سے یاد کرنے کا, برائی یعنی برا عمل کرنے کا کسی کے ساتھ ارادہ بھی مت کیجئے, کرنا تو بات کی بات. تو بہرحال میرے عزیزو, اعمال صالحہ کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے, اور جو لوگ نیک اعمال کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں, یقیناً وہ اس کی لذت, اس کا مزہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا جو اعمال بد کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں. اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچیں, اور وہ عمل کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں اور اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کا ادب اور احترام, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا, کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھنا, عداوت نہ رکھنا, یہ مسلمان کے شایع نشان ہے. لیکن ہم مل تو رہے ہوں کسی سے مسکرا کر اور دل میں اس کے لیے بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو, یہ مناسب بات نہیں ایک مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت, ولک الشکر علی ما اعطیت, تبارک ربنا وتعالیت, نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ذکر کو قبول فرما, اپنا نام اے اللہ ہمیشہ ہماری زبان پہ جاری و ساری فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرما, اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ دائمی طور پر اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما, ذلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, آئندہ آنے والے زمانوں کے ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں, ہماری اولاد کو, متعلقین کو, اور جتنے لوگ مرد و عورت یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ سب کو محفوظ فرما, اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے بیماروں کو بھی اور بیماریوں کو بھی, اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما, دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما, ہر شر سے اور فتنے سے محفوظ فرما, خصوصیت کے ساتھ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سری لنکا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی طریقے سے برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج دنیا بھر کے مسلمان قسم و پرسی کے عالم میں ہیں, اپنے فضل خاص سے سارے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما. یقیناً ہماری بدعمالیاں ہیں اس کا سبب. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ابھی حال ہی میں ہمارے جامع دارالعلوم کراچی کے خزانچی جناب ممتاز بیگ صاحب, جو ماشاءاللہ ہر محفل کی جان تھے اور ہر اچھی مجلس میں محفل میں موجود ہوتے تھے, اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کا انتقال ابھی پرسوں ہوا, ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی حسنات کو قبول فرما لے اور سیئات کو بھی حسنات سے تبدیل فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک, اے اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص محتاج ہے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما. ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی رحم فرما. اے اللہ ان کی جائز حاجتیں بھی پوری فرما, جائز ضرورتیں پوری فرما, دین پر چلنا آسان فرما. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہمارے لیے دین کا معین اور مددگار بنا دے. اے اللہ دین پر چلنا ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی آسان فرما دے. جو رکاوٹیں ہیں ان سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے لوگوں کو اے اللہ ہمارا حکمران بنا دے. اے اللہ نیک لوگوں کو حکمران بنا دے. اے اللہ جو تیرے قانون کا نفاذ کریں ایسے لوگوں کو یہاں کا حکمران بنا دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما. اللہم ولی امورنا خیارنا, اللهم ول امورنا خيارنا, ولا تول امورنا شرارنا, وارزقنا حكومة صالحة, وارزقنا حكومة صالحة, وارزقنا حكومة صالحة. یا اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, عافیت نصیب فرما. ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ گھر والوں کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں آنے والوں کی حفاظت فرما, دین پر چلنا سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں, اے اللہ انہیں بھی پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو خواتین دین پر چل رہی ہیں, اے اللہ اس چلنے کے نتیجے میں ان پر مشکلات آ رہی ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات کو حل فرما دیجئے, دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں سے جس کو جو بھی مشکل درپیش ہے, آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری مشکلوں کو حل فرما دیجئے, ہمیں عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے عافیت نصیب فرمائیے. ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.